بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 اگست 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں رفع و نزول مسیح کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ الزخرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون فقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وتكلم الناس في المهد وكهلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا. یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے. ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے؟ میں ذرا تفصیل سے تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے خاص فضا پیدا ہو گئی تھی. چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے عالم سازد آدمی تھے، علامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں، وہ بھی قائل تھے اس کے، یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نزول مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے. وہ تو پھر ایک مرتبہ انہوں نے خاص دعوت دی، میرا جب درس ہوتا تھا ہفتے وار اتوار کی صبح کو مسجد شہداء میں، وہ پورے کافی تھے، لمبی نشست میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. میرا درس ہوتا تھا دو گھنٹے، کم سے کم دو گھنٹے ورنہ ڈھائی گھنٹے جاتا تھا. ان کے لیے خاص اہتمام کیا، گدہ بچھایا، تکیہ لگایا، گاؤں تکیہ لگایا، انہیں بلایا کہ مجھے ان سے ان کا محبت تھی. میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ مریم کا تھا، اس کو سن کر بعد میں پر مجھ سے کہا کہ عزیزم، تم نے 50 سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال دیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں. عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور وہ آسمان کو اٹھا لیے گئے. عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان کو اٹھانا تو کیا مطلب. جو ٹھیک ہے، توجیہ جو کی ہے مفاد کے لفظ سے، وہ میں تفصیل سے پچھلی جمعے میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت، خرق کا بے وفو پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، توڑ دینا، پھاڑ دینا، سمندر کو پھاڑ دینا، رشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرح بھیجے گئے تھے، خضر، شاید ان کا نام خضر ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرق کہا. تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو عام قانون ہے دنیا کا، مادی قانون چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور روز روز ہی ٹوٹتے ہیں قانون. یہ قانون تو جو ہے چلتا ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بند گئے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو قانون بنا چکا ہوں. آگ تو جلائے گی، چاہے وہ ابراہیم اس لیے رہا جائے، اس میں چاہے کسی اور کو گرایا جائے. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے اس قانون عادی قانونوں سے کہتے ہیں دی یوزوال لاز، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ سائنس جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہو رہے معلوم ہے. لیکن ہر کے عادت اسے کہتے ہیں کہ عادت عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیت کی باعث کر. اب یہ ہوا ہے موجود سارے خر کے عادت ہی ہے، لیکن حضرت مسیح تو مجسم موجودہ تھے، یہ ان کی خاص بات. پیدائش موجود سے ہوئی بغیر باپ کے. نمبر دو، حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک اس سے پہلے ولادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے. سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا، وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے. اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا، اس نے خبر دی. اب وہ جب حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہو رہا تھا، تو اب آبادی میں کیسے رہے؟ جا کر ویرانے میں کسی جگہ چن نہیں کرتے. اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو یہ دور ایک گوری کی جگہ پر چلی گئی. وہاں یہ ہے کہ اب درجہ سے کا مرحلہ آ گیا ولادت کا. اب انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سمجھا جاتا تھا. عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دوران کہ جو عورت جو ہے اس کے بعد صحیح سالم ہوگی تو کہ نئی زندگی ملی ہے. تو یاد ہے پنی مجھ تو قبل رہا تھا اور کچھ تو نسیہ منسیا، اور میں تو اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، کیا بتاؤں گی لوگوں کو، کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اسی اونچ سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی یہ مجھے عمل ٹھہرا ہے، میں نے کچھ زنا نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی. تو اس میں یہ تھا ناداہا من تحتہا، یہ ہاں من بھی ہے، اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قرآت مسترد ہے من بھی ہے، من تحتہا. تو پہلی کے روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی، وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھی وہ، تو وہاں اس کے نیچے جو ہے اس کے نشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا، اور اس نے پکارا لا تحزنی لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وحزنی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. نہیں افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے، پانی پیو ٹھنڈا. اور یہ کہ یہ جو سوکھے جڑ سوکھا تنا کھڑا ہے جس کی جڑ پکڑ کے ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب زیر میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے زور سے، تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا. حسنی رہے جس دن نقل ہے تو ساک کے تنا کے رتبت جلیا، یہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، اس سے تازہ کھجوریں ملیں گی. کھاؤ پیو پکوری و شبی و کر دیا نا، کھاؤ پیو کھجور، تازے کھجوریں کھاؤ، پسندہ پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں بات نہیں کر سکتا. میرے نزدیک یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ولادت کے فوراً بعد اپنی ماں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی ماں کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے، یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراً بعد کیا. واللہ عالم. اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم نے آخر جاتی کہاں، پھر وہ بچے کو لے کر آئی قوم، فاتت نہیں قوما کحمل ہوں، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئی اپنی قوم میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم پہ یہ بہت بہت ہی گندا کام کر کے لے آئی. یہ کیا کیا, یہ کس کا بیٹا ہے, کس کا ولد الحرام ہے یہ؟ ارے مریم, نہ تو تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا, نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی, ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرض ہے. کیا یا افتا ہارون ماں کانا وہ تمرا سوئی میں ماں کان کمبو کا بھائی اشارت ہی لے. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا, بھائی اس سے پوچھ لو, بس اشارہ یہ بھی نکال لیے, اس سے پوچھ لو. آلو کیسا نکلنے میں من کا فی الحال تو سبھی ہے, کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے گود کے اندر, اس سے ہم بات کریں, یہ بتائے گا ہمیں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب وہ گود والا بچہ بول رہا ہے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے, وہ وارث بنایا ہے. یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر, میں حیران ہوں کہ انجیل میں اس معجزے کا ذکر نہیں. سارے معجزے بیان کیے گئے جو قرآن میں بھی انجیل میں بھی, یہ معجزہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ فیصلہ کن تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اب منہ بند ہو گئے لوگوں کے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اب کیا اعتراض کرتے. تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن اللہ نے دی. پھر آگے چلیے تو معجزات جو انہیں دیے گئے ہیں ان کا تو میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں, کوئی شمار ہی نہیں. ایک جہاد آزاد بندھے کو بینائی دے دینا, ایک کوہڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا وہ صحیح ہو جائے, پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے بڑے معجزے, مردہ کو زندہ کرتے, خون بے زندہ اور مردہ کھڑا ہو گیا زندہ ہو گیا, اور حیات پیدا کر دینا, ایک پرندہ بنایا گارے تھا اور منہ میں پھونک ماری ہوتا وہ پرندہ بن گیا. تو یہ اصل میں بہت ہی اہم جو ہے شخصیت ہے حضرت مسیح کی. اسی میں پھر رفع مسیح ہے, اسی میں نزول مسیح ہے. یہ دو چیزیں دی. یہ میں نے ساری داستان کیوں بتائے کہ حضرت مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے, عام قوانین سے ہٹ کر ہے. معجزہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں, تو سینکڑوں معجزے ملے ہیں, اتنے معجزے ملے ہیں جن کا شمار نہیں. اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے, ایک شخصیت ہے خاص جس کے آس پاس کی بھی کوئی دوسری شخصیت براد میں اس نوعیت سے, ایک رتبے میں اونچا ہونا, رتبہ حضور کا بہت بلند ہے, حضرت عیسیٰ سے بہت اونچے رتبے کے حاصل, ایک کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خاص بات ہونا. اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے, وہ ہے طور سے, حضور نے تو نہیں کیا, حضور کے کلام کیا ہے آپ کو مان, ساتھ میں آسمان پر جا کر کلام کیا, وہاں مکالمہ ہوا شب معراج میں, لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا. خود قرآن مجید نے بات بات ذکر کیا اس کا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو جو بولتے دیے گئے ویسے بولیے حضور کو تو نہیں دیے. حضرت موسیٰ کی قوم کو جو کچھ نعمتیں دی گئی تھی, میں نے کئی دفعہ گنایا, حضور کی قوم کو تو نہیں دی گئی. بہرحال اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ اصل میں پس منظر اس کا کیا تھا حضرت مسیح کی بے سب کا. یہود پر جب بڑا مذاب اللہ کا آیا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا, 100 برس عروج, یہ ان کی خلافت راستہ تھی, تالوت داؤد سلیمان علیہ السلام. جیسے حضرت علی کے زمانے میں اسلامی مملکت دو حصوں میں بٹ گئی تھی, ایک جو حضرت علی کے تابع تھی اور ایک وہ جو حضرت معاویہ کی تابع تھی اور عمر بن العاص. مصر پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہوئی, شام پر نہیں ہوئی. اسی طریقے سے وہاں حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں مملکت تقسیم ہو گئی, ایک اسرائیل وہ شمالی تھی سامریا, اس کا دارالخلافہ تھا, ایک جنوبی جو یہودا کہلاتے تھے, یہودا یہ ہے جنوبی جس میں یروشلم اس کا دارالخلافہ تھا. یہ دو مملکتیں بن گئی. یہ کچھ دیر چلی, پھر زوال آیا اخلاق میں, عادات میں, کردار میں, عقائد میں, سب کچھ ہوا جس زوال آتا. تو زوال کے بعد پھر اللہ کا حساب آیا. پہلے 721 قبل مسیح میں اشوری سارگون بادشاہ تھا, اشوریا کا, یہ شام سیریا جو آج کل کہتا ہے, آج یہ پچھلے زمانے میں اشوریا کہتا تھا, اشوری, اس نے حملہ کیا, اسرائیل کو ختم کیا, مملکت ختم, بالکل برباد ہو گئی. اور تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں، 150 سال کے نبی مسیح. پھر نبوکدنضر آیا، عراق کا بادشاہ، بیبیلونیا کا کنگ آف بیبیلونیا. مخت نصر اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں نبوکدنضر. یہ گویا کہ عراق کے وہ بادشاہ جو نمرود کہلاتے ہیں، نمارنا. مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ فراعنہ، فرعون. اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے، نمرود، جس سے مکالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا. حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکت میں پیدا ہوئے تھے. کینڈین نمسار یہ کہلاتی تھی، وہی وہ شہر ار تھا جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت تھی. بہرحال وہ جب عذاب آیا اس پر بہت سخت، تو اس وقت کے جو انبیاء اس دور میں آئے، وہاں تو مسلسلت بھی آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، علما حالا کا نبی اور خلفاء النبی. بنی اسرائیل سے 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. جیسے ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ پر جا رہی ہے. داؤد فوت ہوئے، سلیمان ہے، وہ بھی نبی ہے. تو کئی نبی اس دور میں جو آئے، انہوں نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ یہودی ہو تم، برا عذاب کا وقت تو آ گیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے. لیکن ایک مسیح آئے گا، اللہ نہ ایک جو ہے مبعوث کرے گا ایک نبی کو، ایک رسول کو، جو تمہیں اس پستی سے نکال کر لے جائے گا، اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی دور کی عظمت، اس دور سے تمہیں ہمکلار کر دے گا. تو یہودی مسیحا اسے کہتے تھے، مسایا. انگریزی میں جب بھی کبھی کوئی فلم دیکھیں گے آپ، اور یہ فلمیں بڑی ہیں جو عام ہوئی ہیں، اور وہ باقیت میں تو کہتا ہوں دیکھنی چاہیے. اس لیے بہرحال اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک تصور، اب کنگ آف کنگز ایک ایسی پکچر تھی جو مجھے پکچریں دیکھ کر اپنا بند کرنا، 12 سال ہو گئے تھے میں نے کوئی پکچر نہیں دیکھی جمعیت کے دور سے. لیکن 1962 میں پھر میں نے کراچی میں تھا تو فلم آئی کنگ آف کنگز، حضرت مسیح کی لائف. وہ اس سے مجھے اب بھی اتنی دلچسپی ہے کہ ابھی میں گیا ہوا تھا جب ساؤتھ افریقہ، وہاں میں نے اس کا کیسٹ منگایا، اب اس کو دیکھ رہا تھا. تو یہ واقعہ ہے کہ اس میں جیسے کہ حضور کی زندگی پر جو ایک فلم بنائی دی میسنجر آف اللہ، دی میسج کے نام سے پھر زیادہ وہ عام ہوئی. واقعہ یہ دیکھ کر ایک بہت جذبہ ابھرتا ہے انسان کے اندر. ایک ہے پڑھ لینا، ایک ہے صرف آڈیو ویژول آپ سن لیا پڑھ لیا، ایک کیا حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، غزوہ بدر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے وحشی نے جو ہے وہ نردہ پھینکا اور حضرت حمزہ کے راس کے پاس سے پار ہو گئے وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ حضرت مسیح آ گئے، وہ جو پیشن گوئیاں تھی پوری ہو گئی. یہودیوں نے نہیں مانا، ہم تو نہیں مانتے. یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے، اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا رشتہ ہو چکا تھا یوسف نجار تھے، ایک بڑا ہی تھا کارپینٹر، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی یہ لوگ، یہ آپس میں انہوں نے وہ جو ہے جنسی فیل کیا ہے، جس سے یہ نطفہ ہوا، تو یہ ولد الحرام ہے جب تک کہ رخصتی نہ ہو. اچھا یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے، یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے فرشتے نے آ کر بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشتے نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا، اس کے اوپر تہمت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے، اسے تو وہ کر دیتے سنسار. وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سنساری کا قانون نافذ تھا، سٹونگ ٹو ڈیتھ. اور میں نے جو ایک پکچر دیکھی اس میں وہ خواب کے اندر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ میں مریم کو میں پتھر ماروں گا. اس نے مریم سے محبت کی تھی، شادی ان کی ہو چکی تھی، وہ اس سبھی نہیں. پھر فرشتے نے اسے کہا کہ نہیں، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا نسخہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، کلمۃ من ہو اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے. تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی، پھر باقاعدہ رخصتی ہو گئی. تو یہ ہے، یہ تفصیل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے ولد الزنا کا، انہوں نے بارہ نہیں مانا، ان کا ٹھیک ہے، تو یہ تو دونوں کو یہ خبر دی چکی تھی اس لیے. لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر مل گئی تھی، لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر ملتی؟ قرآن جو بتا رہا ہے تو سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گود میں وہ خود کہہ رہا تھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دام حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم توب حیا ذلک عیسی ابن مریم. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. تو قرآن میں تو اس طریقے سے بات کر دی نا کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت مریم پر کوئی تہمت لگانی ممکن ہے؟ زبانی دنگ ہو گئی ہوگی, یہ تو ہے ہی معاملہ ہوا رہتا. بہرحال یہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ منتظر بیٹھے ہوئے تھے مسیح کے, جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. اس کی تفسیر ہے یہ تورات میں, ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دولہا کے انتظار میں اس کی دلہنیں یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھی, لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت خاص ہو گئی. یعنی اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انکار کر دیا, ولد الزنا کرا دیا, اور انہیں بہرحال انہوں نے اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا دیا. باقی جو ہوا وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. ایسا ہی مجھ سے لگتی ہے یہ بات ہے, یہ کہیں تھی ایک بات میں گیا وہ تھا ایران, یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات. تو وہاں پر جو ہمارے پاس انہوں نے, کیونکہ حکومت کے مہمان تھے ہم, تو ایک آدمی تھا جو مستقل ہمارے ساتھ رہتا تھا قبر گیری کے لیے. وہ آدمی آؤٹ اسپوکن بھی تھا, بردہ سنج بھی تھا, کچھ ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا, کھلے ذہن کا آدمی تھا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم انتظار تو کر رہے ہو مہدی کا, کیا تمہیں یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو تم مان لو گے انہیں؟ نو, پیشن سے وی ڈونٹ نیڈ یو. یہ لطیفہ بتا رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد سب تو نہیں مان, عیسا کو نہیں مانا, مہدی کو کیا مانیں گے؟ یہی ایک بات ذہن میں رکھی, چاہے آپ منتظر ہیں, وہ تو وہاں پر ہے ہی کہ تو دعائیں کرتے ہیں جو بھی امام غائب ہے وہ آپ آئیں واپس لے جائیں. بارہ, اب میں تیسری بات جو تمہیدن پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, آج بھی بیان کر رہا ہوں, بات چیزیں اس میں آئیں گی نہیں. آج میں نے آپ سے کیا تھا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک طرف انگریز آیا, اس نے ہمیں فتح کر لیا, پھر تھی بھی ایک تازہ ابھر رہی تھی قوم, اور تازہ ابھرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں, اچھے اخلاق ہوتے ہیں, مولز ہوتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے مروب ہو گئے, ہمارے بڑے بڑے لوگ مروب ہو گئے. نمبر دو, ساتھ ہی آگے سائنس, اور سائنس بھی نیوٹن کی سائنس. اس وقت تو معلوم ہوتا تھا قطعی ہے, یقینی ہے, بس جو سائنس ہے وہی حق ہے, جو سائنس کے خلاف ہے وہ حق ہے ہی نہیں. گویا کہ حق و باطل کا معیار سائنس بن گئی. اب یہ وہ چیز تھی جس فضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعتاً کنوینس ہو کر ایک شخصیت ابری ہے, سر سید احمد خان مرحوم. اب ان کی شخصیت دو پہلو, ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا, غم گسار ہونا, اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے, نہ سائنس پڑھیں گے, نہ یہ پڑھیں گے, نہ وہ پڑھیں گے, نہ انگریزی تحریر اختیار کریں گے, نہ میز کرسی میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, نہ چمچہ استعمال کریں گے. یعنی ٹوٹل بائیکاٹ, ٹوٹل بائیکاٹ, مقاطعہ. اس کی انہوں نے یہ شکل اختیار کی. اب یہ بھی ایک طرح کا پیسو ریزسٹنس ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ میدان میں آ گئے مار دھاڑ یہ نہیں کی انہوں نے, لیکن یہ کہ بھائی کم سے یہ تو کم کر سکتے نا. یہاں پر قانون تو انگریز نے نہیں بنایا کہ ضرور میز کرسی میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ, تو انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو. تو ہم کر رہے ہیں, انگریز کو کر کے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا. سب سید نے کہا کہ اگر تم اس پر چلتے رہے تو تم تو مارے جاؤ گے. ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے, تعلیم پہ ہاتھ نہیں کر رہا ہے, سائنس پڑھ رہا ہے, انگریزی پڑھ رہا ہے, اور تم رہ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد تم ستے رہ جاؤ گے یا کسوائی رہ جاؤ گے, بس اللہ اللہ فیصلہ اللہ, اور کیا رہے گا تمہارا مقام, کیا رہے گا؟ اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقیناً صحیح تھی. علماء کی رائے ایک اعتبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکے. میرے نزدیک حقیقت پسند بھی تھی, ریئلزم تھا, لیکن دوسری طرف سے معقول بات وہ تھی جو سر سید کہہ رہا تھا. کہ بھائی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو. اب انگریزی تو غلط ہے, انگریزی زبان ہے, یہ کوئی زبان تو کوئی کافر نہیں ہوتی, کوئی مسلم نہیں ہوتی. اردو ہے یا عربی, آپ اب عربی کو زبان کے اسلامی تو اردو کیا ہے, فارسی کیا ہے, نہیں انگریزی بھی زبان پڑھو. اور اس میں جو دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے کیا غلط ہے, حق کو لے لو باقی کو چھوڑ دو. تو یہ اس پر وہ لاجیکل, وہ زیادہ ریئلزم تھا, یہ لاجیکل زیادہ تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا, سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائد کی جو چیز سائنسزم کے اندر, سائنٹزم کے اندر ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہے, اسے اتار دو. تو یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے, جن کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ معجزات کوئی شے نہیں ہے, یہ مسینہ اٹھانا اترے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وہ اور یہ پیشن گوئیاں اور یہ معجزات قرآن کی پیشن گوئیاں احادیث کی سب جو ہے رد کر کے پھینک دی. اور ان سے دو قسم کے لوگ متاثر ہوا سر سید سے, یہ ہے ایک نقطہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں. ایک تو جو مستقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا تک جا پہنچے, ذلو ذلالا بعیدا, ان میں سر فہرست آتا ہے غلام احمد قادیانی. لیکن غلام احمد قادیانی سے یہ جو ہے جو زہر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ مولوی محمد علی لاہوری سے, جس کے لاہوری ان کا فرقہ بنا ہے. یہ بہت بڑا عالم تھا, انگریزی کا بھی تھا, اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی, اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کوئی تفسیر انگریزی میں موجود نہیں تھی, ہمارے علماء حقانی میں سے کسی نے نہیں لکھی تھی. تو جو انگریزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا اس, وہ قرآن کیسے سمجھے, عربی اس نے پڑھی نہیں, عربی فارسی سے تو ہمارا ناطا بالقطع ہو گیا. جسے ملازمت کرنی انگریزی ہو انگریزی پڑھے گا, اس انگریزی پڑھنے والوں کو اسلام کون سکھائے. تو یہ کتاب انتہائی مقبول تھی, تفسیر مولوی محمد علی کی انگریزی کے اندر, اس کے اندر وہ زہر ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ, وہ چونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نوجوانی میں, ملحد ہو گئے, ان کے کوئی خدا ہوتا بولے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الحاد سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کون سی ہے, گیتا, ہندوؤں کی کتاب گیتا, مقدس گیتا ہوں, دوسرے تو مجھے ملحد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا, یعنی روحانیت سے کوئی کام کا مقائل ہو گیا, اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی, تو پھر میں اسلام پر. تو ایک تو یہ لوگ نے کہ یہ کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہوں. پھر یہ کہ اس کے بعد علامہ مشتقی اسی لوئیت کی شخصیت, میں بتا چکا ہوں کسی مطلب مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک, مولوی کا غلط مذہب نمبر دو, مولوی کا غلط نمبر تین, سارے مولویوں کے یہ سارے عقائد یہ وہ سب غلط. پھر جملہ منکرین سنت کا طائفہ جو آیا ہے, منکرین سنت, ان میں سب سے زیادہ جس شخص نے زہر گھولا ہے, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, وہ غلام احمد پرویش, اچھا لکھنے والا, اچھا بولنے والا, لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاٹا ہے امت مسلمہ کا, اب اس کی ضروریت چل رہی ہے, یہ سارا معاملہ ہے. اور بہت سے روشن خیال اینکرز ہیں, روشن خیال جو ہے وہ جو بھی دانشور ہے, جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا, دودھ پلا کر پیسے دیے بے تحاشا ان لوگوں کو, بے تحاشا مدد کیے. یہ اصل میں طوفان جو آیا ہے یہ مغرب کا براہ راست حملہ ہے, اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا ہوں دجالیت پر, کہ دجالیت کے تین لحاف ہے, ایک سیکولرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لٹا ہوا ہے, نمبر دو جوا اور سود لٹا ہوا پوری دنیا پر, یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو, یہ دو لحاظ تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکے. اور تیسرا ہے یہ بے حیائی والی تہذیب, اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا, آزاد کرا کر, نتیجہ کیا, خاندانی نظام ختم, برباد. یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح, امریکہ میں آ چکی ہے, اب وہ چاہتے یہی تحریک, یہی تہذیب پوری عالم اسلام کے اندر جڑے گاڑ لے. یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے منکرین سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. اچھا یہ تو ایک تھا نا جو کہ زلو دلالم بعیدا دور چلے گئے, بہت دور چلے گئے, بہت دور چلے گئے. ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے سر سید کے فکر, ان میں بواسطہ شبلی, شبلی نعمانی, جنہوں نے یہ اپنی تفسیر اپنی سیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی حضور کے زمانے میں یہ تو مدافعانہ تھی, صرف مسلمانوں نے کئی جنگ نہیں کی. جھوٹ بول رہا ہے, حضور نے تو مدینے میں آتے ہی 6 مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے. ابھی قریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھا ہی نہیں تھا. ابھی یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب میں منہج انقلاب جبری, لیکن مروں گی اسی طرح مرنا پڑا ہی. اب یہ بھی نوٹ کر دیجیے, میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فین کے ان میں شمار کرتا ہوں. فراہی اصلاحی, ابوالکلام ابوالاعلیٰ, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر رفیع الدین, شیخ الہند مولانا محمود حسن, شیخ الاسلام سب میرے من عثمانی. یہ چار میں کہتا ہوں کہ ایک حوض ہے, حوض کے اندر 4 پائپوں سے پانی آ رہا ہے. حوض ہے وہ, حوض ہے جس میں جمع ہوا ہے. لیکن یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا بچی نہیں ہوں, ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہوں. یہ مولانا فرائض سے شریف اسلام عجیب آپ فلور کیجیے. تفسیر جو ہے سورہ الم طرح کا سورہ فیل, وہ عجیب تفسیر. نہیں نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے, کوئی چونچوں میں ان کے پر کنکریاں نہیں تھی. یہ تو اصل میں پرندے جھنڈ کے جھنڈ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں, تو اس امید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ مریں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا. وہ پرندے اس انتظار میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. وہ مارا تو اربوں نے ہے پتھر پھینک پھینک کر. ارے بھائی پتھر پھینکنا, جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھینکنا آسان کام. اور یہ کہ کتنے تھے یہ قریش, کتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے, چٹانے وہاں سے پھینکنے کا کوئی کام تھا, ایک بوجھ تھا. اس شان کے ساتھ اللہ کہہ رہا, الم ترا کئی ففال رب کبھی اصحاب الفیل الگ یا جان کئی نہ ہوں کی تبدیل اور سلا علیہم فور نوابی تربی ہند اجارت من صدیل سجا علیہ ہوں کا سے معصوم. ایک پوری صورت اس واقعے کے اوپر. اب یہ کہہ رہی یہ تو پندرہ ایسے آئے تھے اس امید میں کہ چونکہ مارکا ہوگا تو بہت سی لاشیں گرے گی نا, تو پھر وہ گوشت ہمیں کھانے میں ملیں گے. باہر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر یا جزوی طور پر, بعض لوگ جزوی طور پر آخری وقت تک قائم رہے. مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائم تھے, یہی سر سید کا فکر. علامہ اقبال نہیں بچا ہے, یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں, میں آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے. یہ جو انہوں نے لکھ دیا, یہ سب جو مہدی مہدی اور یہ عیسیٰ عیسیٰ کا آنا, یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی. لا حول ولا قوۃ, اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہیں جو اسلام میں داخل کر دی گئی. متاثر یہ سارا فکر اصل میں آپ سمجھ لیں, اصل میں اس دور کا جو روب تھا اس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. آج جو ہے سائنس دنیا سے جو آئنسٹائن کا دور کہلاتا ہے, سائنس میں کوئی شے ڈیفینیٹ ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ تھا میٹر از انڈسٹرکٹیبل, میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا, بٹ میٹر جو انرجی میں تحریر ہو جاتا ہے ختم. میٹر صاحب کہاں رہ گئے, تو نہیں رہے. ریلیٹیویٹی جو ہے اس کا فلسفہ آئنسٹائن کا, تو ہمارے لیے تو آسان ہے بہت معاملہ. اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے کبھی یاد جو ہے وہ نیوٹن ہے, لیکن وہ اس لیے کہ شروع کرنے والا ہے بس, ورنہ اس کے نظریات تو ختم ہو چکے. اب تو آئنسٹائن کا دور ہے, اس وقت جو آئی تھی سائنس وہ تو یقینی تھی نا. سائنس کی ایجادات, سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں, ایجادات کی ہیں, ان سب کا دیکھیے تو کس قدر ہو اس وقت پڑا ہوگا. اب تو ہم عادی ہو گئے نا, کہاں ہم دیے جلایا کرتے تھے, کہیں کوئی شمع جلاتے تھے, کہیں مٹی کے تیل کا کوکر ڈالتے تھے, بجلی بٹن لگایا اور چاروں جسم تو روشنی روشنی, یہ کہاں سے آ گیا تھا. تو اس سے مروبیت جو ہے ہونی لازم. اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں. ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سر سید کے ساتھ کا سر سنے. آخر اقبال کالجوں میں پڑھا رہا, یونیورسٹی میں پڑھا رہا. یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کی طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی ٹھوس ٹھوک ٹھوک کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئی. اور پھر علامہ میر حسن جو انہیں ملے, جنہوں نے عربی فارسی, اور پھر بی اے تو کیا ہے اقبال نے عربی کے ساتھ. تو اس پہلو سے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے، گمراہیوں سے نکال لیا. ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو چاہے قادیان میں دیکھ لے. کیوں کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے. یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا پر بیعت کی؟ بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں خلف شاد نہیں ہوتا. پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک عجیب کی بات ہے، آپ مانتے ہیں بھائی، تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے. پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا، وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی. تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے. اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی، تو قادیانیت کی طرف. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر سنائی بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں. یہ بھی تھا. تو متاثر ہو جانا وقتی طور پر. تو علامہ اقبال کس طرح، آپ سوچیے، ایک اقبال وہ تھا جو ترانہ الاپرا سارے جہاں سے تھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اسی، اور یہ گل ستا ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے سا، ہندوستان ہمارا. یہ سارے اور کہتے کیا ہے؟ سچ کہہ دوں ہے برہمن گتو برا بنانے، تیرے سنم کدے کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جنرل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے. خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، جو تدیت کی ہے انتہا. وہ اقبال ہے جو پھر کہتا نہیں مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ ایک وطن میں نہیں ہے. وطن تو اسلام کے لیے گویا کہ مقبرہ ہے، یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی نوش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کی، تعمیر کیا اپنا حرم، ہو تہذیب کے آزم نے ترشوائے سرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ وہ اس بات کہہ رہا ہے. اس اعتبار سے دو روئیں اس کے اندر چل رہی تھی، مرج البحرین یلتقی، ایک سر سید کی رو چل رہی تھی اور دوسری رو جو ہے قرآن کی اور حدیث کی چل رہی تھی. یہ دونوں چیزیں وجود تھی اپنی جگہ. بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ رفع مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، نص قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر. ولما ظلم ابن مریم نسلا، جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا قومک منہ یسدون، تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ یہ قرشی جو ہیں، یہ مکے والے اس شوق میں ترسو کر دیتے، چلاتے ہوٹنگ کرتے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جو ہے معبود جنہیں ہم نے بنایا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ مسیح بہتر ہے. مسیح تو چلو بن باپ کے پیدا ہوا تھا، تو ایک عورت کے بطن سے، ٹھیک، ہم جنہیں مانتے ہو تو فرشتے ہیں، وہ تو نہ باپ نہ ماں، وہ تو براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے، سراپا نور. یہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، نور سے پیدا کیے، جن نار سے پیدا کیے، انسان مٹی سے پیدا کیے. یہ تین درجے ہیں، یہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے. میں نے ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک یہ کتاب اس پر بحث کی. فرمایا وہ کہنے لگتے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں اس میں، اور دوسرے یہ وہ اصل میں الزام لگاتے تھے قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو، اتنا تو ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا، اور عیسیٰ کی وہ شان اور وہ مقام، تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے تھے. اور یہ جو قریش سے بچے کہ ان کا عیسائیوں سے اس وقت ان کے دل میں بڑی دشمنی تھی. ابراہ جو آیا تھا ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا. اس نے جو ہے صنعاء کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گرجا، وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں، یہ حج کریں، گرجا کا حج کریں. تو ایک طرف گیا وہاں پر غصے میں جا کر وہاں پر جلال میں کر کے آ گیا، اور ان کے لیے تو سمجھیے کہ قیامت آ گئی یوزیا کے اندر. اب اس نے جو ہے کیونکہ وہ تابع تھا جو رومن امپائر تھی اس کے, اس نے ان سے مدد لی, بڑا لشکر لے کر ہاتھی لے کر آیا تھا, میں خانہ کعبہ گھرا لوں گا. تو جو کچھ کیا اللہ نے اس کا آج لے کر میں کر چکا ہوں, الحمد للہ کہ مفاد عربوں کو میں ساری تھی. تو بارہ اس حوالے سے یہ وہ لوگ چھوڑ بتاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں سابی بنانا چاہتا ہے, شاید یہ شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے, یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے. تو جب بھی عیسیٰ کا فکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے چیخنے چلاتے ماں ربوہ لکا الا جدلا. یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے صرف آپ سے جھگڑے کے لیے. بل ہم قوم خصمون, یہ ہے ہی جھگڑا نہیں. قوم لدا جسے کہا گیا قرآن, قوم لدا جھگڑا نہیں, قوم ماننے والی نہیں. اکثر عام طور پر قوم لدا کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ ہمارا ایک بندہ تھا, ان کو معبود نہیں تھا, ہمارا بندہ تھا. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, اس پر ہمیں خاص انعامات کیے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اس سے بڑا اسلامی حجت ہوگا کہ اس نے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ دکھا دی. تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے, اتمام حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دیے, ان کا قرآن ذکر کرتا ہے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون, اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی, ہم چاہیں تو تم نے تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں, فرشتے پیدا کر دیں, وہ زمین میں جو ہے آئیں اور چلیں اور حکومت کریں. لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے, ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت عرضی کے لیے, فرشتوں کو نہیں, فرشتوں کو خلافت نہیں کی تھی. اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آ گئی. یہ ہے نفس قطعی. اگرچہ وہ جو جدید دور سے سرسید کے فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعبیریں کر جاتے ہیں, لیکن یہ نفس قطعی ہے, اس پر امت کا اجماع ہے. حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آ گئی آئی تھی. اچھا اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصوص سکھا سناتا ہوں. سورہ آل عمران میں ہے جب بشارت دی گئی حضرت اس مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا, اس کی شان بیان کی, وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اسے اللہ کتاب اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل عطا کرے گا. وہیں پر ایک لفظ یہ بھی ہے وہ یکلم الناس فی المہد و کہلا, اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی پنگوڑے میں بھی اور بڑا ہو کر بھی. اور پھر یہی بات سورہ مائدہ میں آ رہی ہے, اس کے آخر میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا, اے عیسیٰ ابن مریم میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا, تو میرے حکم سے میرے حکم سے یہ کر کے دکھایا, تم نے میرے حکم سے یہ موجودہ دکھایا. اور ان میں ایک یہ بھی ہے وہ تکلم الناس فی المہد و کہلا, اور میرے ہی اذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی. اچھا اب اس آیت پر غور کیجیے, بڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی موجودہ ہے؟ سبھی کرتے ہیں, سمجھ رہے بات, بڑے ہو کر گفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شام سے ابھی جوان تھے, 33 برس سے وہ تو کہل تو نہیں, کہولت تو نہیں آئی ان پر, نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر, نہ عیسائی مانیں گے نہ ہم مانتے, کہولت تو نہیں آئی. 30 برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا ہوا, اور 3 برس صرف 33 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا, یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قتل کر دیا, چھری چڑھا دیا, یا عیسائیوں کے قبول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے, بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا پھر اٹھا لیا, اور قادیانیوں کے نزدیک تھوڑی چڑھائے گئے, لعنتی موت ان کو آئی, ہاں لیکن مرے نہیں, وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لیے گئے, اس کے بعد ان کا علاج علاج ہوا ٹھیک ٹھاک ہوئے, پھر وہ کہیں جلد کر گئے کشمیر میں جا کے فوت ہوئے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے, میں اب آپ چاہتا تھا آج احادیث سے بھی اس کا بیان کروں, اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو, کوئی شخص مہدی کو نہ مانے میں اسے ملک نے حدیث نہیں کہوں گا, اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں, جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے کتابوں کا، ٹاپ کے اوپر یہ دو کتابیں ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری. پھر چار چھ کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ کتابیں ہیں. یہ ان درجے کی سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں صاف مسئلہ ہے، اور بہت سے اس سے بڑی تفصیل سے. لیکن یہ کہ چونکہ ذکر نہ ہے مہدی کا، ذکر نہ قرآن میں ہے، اور نہ احادیث میں سے مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث، دوسرے درجے کی حدیثوں میں سے چلیے کوئی شخص نہیں مانتا. اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں راوی تھا، اس میں یہ تھا، وہ تو اللہ اللہ کر بولا. لیکن جو شخص نزول مسیح کو نہیں مانتا، میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا. اس لیے کہ یہ حدیثیں بخاری کی ہیں، یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کھڑے رہ گئے؟ دین کہاں رہا؟ دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو. دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے، اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں، صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں. میں نے بارہ آپ سے کہا اور نظام کیا بنے گا؟ نظام میں نماز نہیں بنتا، کون بتائے گا پانچ نمازیں اور پانچ اس کے اوقات کہ کب سے کب تک، کب سے کب تک، کب سے کب، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ دو رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض، چار ہیں ظہر میں، چار ہیں عصر میں، اور تین ہیں مغرب، کون بتائے گا؟ اختلاف کریں گے لوگ. دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اپنی تعبیر ہو جائے گی. دیکھو قرآن سے ثابت ہے دو وقت ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہ، بس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، بس دو نمازیں، کبھی دو نمازیں، کبھی تین نمازیں، کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پنج وقت کا نظام آیا ہے سن 11 نبوی کے اندر معراج کے موقع پر، پانچ، اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، ایک دن انہوں نے حضور کو پانچ نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں، اور دوسرے دن آ کر آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، اس پر ختم، ظہر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں ختم، عصر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں پر ختم، مغرب یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم، عشاء یہاں سے شروع ہوگی، یہاں. یہ سارا نظام، یہ سارا رکعتوں کا نظام. ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے. بھائی کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے دو ہیں؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا؟ کون دے گا؟ دو انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز ایسی چیز پر جو کہ صلاۃ و عبادت دین ہے، دین کا ستون. اس اعتبار سے میں آپ آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں اگر وہ آخری وقت تک قائم رہے ہوں اس پر. میرے نزدیک نہیں، میں اس کے لیے جو میں نے شعر کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، میں تفصیل سے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنٹ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں. جیسے میں نے آپ کو کہا، کبھی وہ خالص وطنی تھے، کبھی غیر وطنی ہو گئے. کچھ وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے، کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب یہاں تک نہیں بولیے، اقبال تو وہی ہے، شخص تو وہی ہے، خیالات بدلے. بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ، اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہ العلم النساء، قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی، ان میں دو طرح کی نشانیاں بیان، علامات صغرا، علامات کبرا. اور کبرا میں ہر جگہ حضرت مسیح کا ذکر ہے، نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے یہ چیز. اور اس کے اوپر 21 حدیثیں مولانا مودودی نے کوٹ کی. سورہ احزاب کی تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ اسی میں ختم نبوت والی آیت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک زمینہ لگایا ہے، یہ نزول مسیح پر بھی ہے، مہدی و موعود کی حقیقت کیا ہے،